السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے پاکستانی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت. توقع ہے نواز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
برفانی تودوں سے متاثر ہونے والے افغانوں کے لیے پاکستان کی طرف سے امدادی سامان افغانستان کے حوالے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں روس کے حکام نے حزب اختلاف کے لیڈروں کو ماسکو میں اتوار کے روز مارچ کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ مارچ آن جہانی لیڈر بورس نیمسو کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے. اور امریکہ کے صدر نے داخلہ سیکیورٹی کے شعبے کے لیے مزید 1 ہفتے کے فنڈز کی منظوری کے بل پر دستخط کر دیے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے. توقع ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے. بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کا سعودی عرب کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا. تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں. اسلام آباد سے
سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے. توقع ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے. بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کا سعودی عرب کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا. واضح رہے کہ جنوری میں پاکستانی وزیر اعظم نے 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا. پہلے وہ سعودی عرب کے اس وقت کے علیل بادشاہ شاہ فہد کی عیادت اور پھر ان کے کال پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے. سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اس خصوصی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہونے والی بات چیت کا ایجنڈا کیا ہوگا، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب کے نئے بادشاہ کی حیثیت سے ان کی وزیر اعظم نواز شریف سے پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی، جس میں دیگر امور کے علاوہ پاکستان کی ترقیاتی ضروریات پر بھی بات چیت متوقع ہے.
نئے فرمان روا جو ہیں کنگ سلمان بن عبدالعزیز، نیا ان کا ویژن ہے کنگڈم کے حوالے سے اور مسلم دنیا کے حوالے سے، اس کو وہ میرا خیال ہے ڈسکس کریں گے اور دونوں ملک اپنی فورن پالیسی کے اوپر غور کریں گے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ نیڈز جو ہیں اس کا سعودی عربیہ نے ہمیشہ خیال رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حوالے سے میاں صاحب اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے بارے میں اور پاکستان کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کریں گے.
رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں اس وقت داعش کی کاروائیاں باعث تشویش ہیں، جبکہ پاکستان بھی دہشت گردی کے خلاف ایک فیصلہ کن کاروائی میں مصروف ہے. اور ان کے بقول پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت اس بارے میں بھی تبادلہ خیال کرے گی.
جو پاکستان کے اقتصادی مسائل ہیں ان میں اس میں دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کا بہت بڑا رول ہے، اور اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک ایکسٹریمزم کی سزا ہے آئی ایس آئی ایس کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں یقیناً میں مانتا ہوں کہ یہ ڈسکس ہوں گی.
واضح رہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل راشد محمود نے فروری کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب کا دورہ کر کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں دیگر امور کے علاوہ افغانستان سے پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کے علاوہ ملک میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت کی جانے والی کاروائیوں بشمول شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عز پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کا یہ دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب مبینہ طور پر اپنے نظریات کے پرچار کے لیے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں بعض مدارس اور مذہبی شخصیات کو مالی امداد کی فراہمی پر بعض حلقوں کی طرف سے تنقید کی گئی. اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے کو ایک بیان میں ان الزامات کی تردید کرنا پڑی. تاہم پاکستانی حکومت کی طرف سے مسلسل سعودی عرب کے کردار کو سراہا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی جانب سے افغانستان کے شمالی علاقے میں برفانی تودوں کا نشانہ بننے والے متاثرین کے لیے امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ایک بیان کے مطابق خیموں، کمبلوں، چولوں، خوراک اور ادویات پر مشتمل سامان 2C-130 طیاروں کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان میں برفانی تودے سے متاثر ہونے والوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے 2 ہوائی جہاز بھیجے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے ہفتے کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ 2 C-130 طیارے نور خان فضائی اڈے سے روانہ کیے گئے، جن میں خیمے، کمبل، چولہے، اشیاء خورنی بشمول چاول اور تیار خوراک، پانی کی بوتلیں اور ادویات شامل ہیں۔ رواں ہفتے افغانستان کے مختلف علاقوں میں برفانی تودوں کی زد میں آ کر 230 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ سب سے زیادہ متاثر صوبہ پنشیر ہوا جہاں 186 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے برفانی تودے سے ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کو امدادی سرگرمیوں میں ہر قسم کا تعاون فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ ادھر ہفتے کو چوتھے روز بھی برفانی تودوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رہیں اور حکام خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب بھی بہت سے لوگ برف تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے علاقے میں خوراک مہیا کی جا رہی ہے، جبکہ انہیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے زخمی افراد کو جنوبی علاقے کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جمعے کو صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے بین الاقوامی معاونت کی اپیل بھی کی۔ صدر غنی کا کہنا تھا کہ انہوں نے افغان اور ملک میں موجود بین الاقوامی افواج کی فضائیہ سے کہا ہے کہ وہ ان علاقوں میں فضا سے ابتدائی طبی امداد کا سامان بھی گرائیں۔ ان کے بقول بین الاقوامی افواج کی ایک انجینئرنگ ٹیم سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ صورتحال، خاص طور پر دریاؤں کا جائزہ لیں تاکہ ممکنہ سیلابوں کے خطرے سے بچا جا سکے۔ افغانستان کے وسطی اور شمال مشرقی علاقوں کو شدید سرد موسم کا سامنا ہے اور کئی روز تک ہونے والی برف باری سے یہاں معمولات زندگی تقریباً مفلوج ہو کر رہ چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ماسکو روس میں حزب اختلاف کے لیڈر اور سابق نائب وزیر اعظم بورس نیمسوف کے قتل کی چھان بین کی نگرانی کر رہا ہے۔ وسطی ماسکو میں جس مقام پر انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ روس کی اکیڈمی آف سائنسز کے سرگئی خیتون کا کہنا ہے کہ وہ ہینسم، ذہین اور باصلاحیت تھے اور بہت مہربان، جنہیں ہلاک کر دیا گیا، ہمیں ان کی بے حد ضرورت تھی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 55 سالہ نیمسوف کو اس وقت ایک گاڑی سے گولیاں مار دی گئیں جب وہ دریائے ماسکو پر بنے ایک پل پر سے گزر رہے تھے۔ یہ پل کریملن کے دائیں جانب واقع ہے۔ پولیس اس خاتون سے پوچھ گچھ کر رہی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ تھیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کے قاتل تھے جو اتوار کے روز حزب اختلاف کی طرف سے کی جانے والی مارچ سے پہلے اشتعال انگیزی تھی۔ نیمسوف نے اپنی موت سے چند گھنٹے قبل روس کے ایکو ماسکو ریڈیو پر بات کی تھی اور ماسکو کے مکینوں پر زور دیا تھا کہ وہ اتوار کے روز حزب اختلاف کی ریلی میں شامل ہوں۔
нужна политическая реформа в стране, конечно, когда власть сконцентрирована в руках одного человека, этот человек вечно правит, то заканчивается абсолютной катастрофой, абсолютной.
Русский сабик نائب وزیر اعظم بورس نیمسوف کہہ رہے تھے کہ ملک میں سیاسی اصلاحات کی ضرورت ہے، جب اختیارات اور قوت کا ارتکاز ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہو اور یہ شخص دائمی طور پر اقتدار سنبھالے ہوئے ہو تو یہ صورتحال ایک مکمل تباہی کی طرف لے جائے گی۔ موجودہ بحران خود ساختہ ہے۔ میں یہ حقیقت نہیں چھپاؤں گا کہ حزب اختلاف پر شدید دباؤ ہے، لوگوں کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بے انتہا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں یہ اپنے تجربے سے جانتا ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، اس لیے جب میرے لیے مختلف منفی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ غدار وغیرہ، تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیں اسے برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماسکو میں وائس آف امریکہ کے مندوب ڈینیل شیرف نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والی مارچ امکان ہے توقع سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی اور اس میں کریملن کو نیمسوف کی موت میں ملوث ہونے کا الزام دیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے بقول ان کے اسے ایک وحشیانہ قتل قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری اور غیر جانبدارانہ چھان بین کرائے۔ روس کے حکام نے حزب اختلاف کے لیڈروں کو ماسکو میں اتوار کے روز مارچ کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ مارچ آن جہانی لیڈر بورس نیمسوہ کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے جنہیں جمعے کی رات کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا, جس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین میں ہونے والی جنگ پر احتجاج کریں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے نیمسوہ کے قتل کی مذمت کی ہے اور انہیں یوکرین اور روس کے درمیان ایک پل قرار دیا ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے نیمسوہ کے قتل پر غصے کا اظہار کیا ہے اور اس ہلاکت کو ایک نفرت انگیز قتل قرار دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہ ترجمان نے اسے کرائے کا قتل قرار دیتے ہوئے اشتعال انگیزی سے تعبیر کیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے داخلہ سیکیورٹی کے شعبے یعنی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے مزید ایک ہفتے کے فنڈز کی منظوری کے مسودہ قانون پر دستخط کر دیے ہیں, جس سے انسداد دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہزاروں کارکنوں کو درپیش فرلو کا معاملہ ٹل گیا ہے. ادارے کے اخراجات کا اختیار جمعے کو نصف شب کے وقت ختم ہو جاتا. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس کاروائی سے قبل نقل وطن کے بارے میں صدر اوباما کے احکامات کے بارے میں جماعتی بنیادوں پر متوقع لڑائی بھی ملتوی ہو گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
ہفتوں سے ریپبلکنز, جن کی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت ہے, داخلی سیکورٹی کے محکمے یا ڈی ایچ ایس کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے تو کوشاں تھے, لیکن وہ ان لاکھوں ایسے لوگوں کے لیے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں, ملک سے نکالے جانے کے خلاف صدر کی جانب سے تحفظ کی فراہمی کو روکنا چاہتے تھے. اس حوالے سے اقدام کو سینٹ کے ڈیموکریٹس نے, جو اقلیت میں ہیں, بار بار روکا, جن کا اصرار تھا کہ ڈی ایچ ایس کے لیے فنڈز غیر مشروط طور پر فراہم کیے جائیں. خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تعطل واشنگٹن کے وقت کے مطابق جمعے کی نصف شب تک چلے گا, جبکہ ہزاروں وفاقی اہلکار جو ایئرپورٹس پر اسکریننگ, سرحدی سیکورٹی, ہنگامی بنیادوں پر تیاری اور صدارتی سیکورٹی کے کاموں کے ذمہ دار ہیں, یا تو فرلو پر چلے جائیں گے یا نیارتی طور پر ان کاموں سے الگ ہو جائیں گے یا پھر بغیر تنخواہ کے کام کریں گے. آخر میں کانگریس نے وہی کیا جو وہ اکثر کرتی ہے, اس نے حتمی فیصلہ ملتوی کر دیا. پہلے ایوان نمائندگان نے ڈی ایچ ایس کے لیے تین ہفتے کے واسطے فنڈنگ میں توسیع کے لیے کوشش کی اور ناکام رہا. قرارداد منظور نہیں ہوئی, جس کے بعد ڈی ایچ ایس نے منڈلاتے ہوئے بندش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنا الگ منصوبہ جاری کیا, اور صدر اوباما نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے صلاح مشورہ شروع کیا. سینٹ نے ایک ہفتے کی فنڈنگ میں توسیع کی تجویز منظور کر لی. یہ تجویز منظور کر لی گئی. ایوان نمائندگان نے بھی اس کے بعد یہ تجویز منظور کر لی, اور وقتی طور پر بحران ٹل گیا. امریکہ کا کوئی قانون ساز یہ نہیں چاہتا کہ ڈی ایچ ایس کے فنڈز منقطع کیے جائیں, لیکن جان کارٹر جیسے ریپبلکن قانون ساز کہتے ہیں کہ ان کا واحد مقصد امیگریشن کے بارے میں صدر اوباما کی اپنے طور پر کی جانے والی کارروائیوں کی راہ روکنا ہے. ان کے الفاظ,
میجورٹی آف دی امریکن سٹیزنز اپوز دی پریزیڈنٹس ایکشنز آن امیگریشن اینڈ دے ہیو آسکڈ اس ٹو فائٹ دوز ایکشنز.
امریکی شہریوں کی اکثریت امیگریشن کے بارے میں صدر کے اقدامات کی مخالف ہے اور ہم سے ان کے خلاف لڑنے کو کہہ رہی ہے. ہمیں امیگریشن کے بارے میں حکومت کے اقدامات کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ نگرانی اور توازن کے اس نظام کو بروئے کار لایا جا سکے جو مملکت کے بانیوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وضع کیا تھا کہ صدر بادشاہ کی طرح کارروائی نہ کر سکے. لیکن ڈیموکریٹ خاتون رکن کانگریس کورین براؤن کے بقول وائٹ ہاؤس کے ساتھ پالیسی اختلافات اندرون ملک سیکورٹی کے لیے فنڈز کی فراہمی کو روکنے کا جواز نہیں بنتے. ان کے الفاظ,
The number one responsibility of any member of Congress is to defend the American people, and we don't do that by punning.
کانگریس کے کسی بھی رکن کی اولین ذمہ داری امریکی عوام کا تحفظ ہے, اور ہم داخلی سیکورٹی کے لیے فنڈز کی فراہمی روک کر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے. آپ سب کو امریکی عوام کے تحفظ کے مسئلے پر کھیل کھیلنے سے رکنے کی ضرورت ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ واشنگٹن میں اب سے لے کر ایک ہفتے بعد تک, جبکہ فنڈز کی فراہمی کے لیے وقت کی مقرر کردہ حد ختم ہوگی, سیاسی طور پر کوئی چیز تبدیل ہوگی. لیکن ایک ممکنہ پیش رفت عدلیہ کی جانب سے ہو سکتی ہے. حال ہی میں ایک وفاقی جج نے مسٹر اوباما کے حکم پر عمل درآمد روک دیا ہے, اور ایک اعلی عدالت اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ متوسط طبقے کی معیشت کو بہتر بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے کہ سخت محنت کرنے والے امریکی باوقار انداز میں ریٹائرمنٹ حاصل کر سکیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ ہفتے کے آغاز میں امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ قواعد و ضوابط کو اپ ڈیٹ کرے جس کے تحت ریٹائرمنٹ کے لیے مشیر اپنے مالیاتی مفادات سے ہٹ کر اپنے صارفین کے بہتر مفادات کا خیال رکھیں۔ امریکہ اور کیوبا نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان جمعے کے روز ہونے والی ملاقات کا مقصد واشنگٹن اور ہوانا میں سفارت خانے کھولنے کے امکانات کا جائزہ لینا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ بات چیت اس حد تک مؤثر رہی کہ امریکی وفد کی سربراہ امریکہ کی معاون وزیر خارجہ رابرٹا جیکبسن نے اس خیال کا اظہار کیا کہ واشنگٹن اور ہوانا میں سفارت خانے پاناما میں اپریل میں ہونے والے امریکہ سمٹ تک کھل سکتے ہیں۔ مصر کی ایک عدالت نے فلسطینی گروپ حماس کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گروپ مصر کے جزیرہ نما صنائع میں شہریوں اور سیکیورٹی افواج دونوں کو ہدف بناتا ہے۔ حماس نے ہفتے کے روز دیے گئے اس فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے خطرناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا ہدف فلسطینی لوگ ہیں۔ اور کیمرون میں ہزار افراد نے دارالحکومت یواندے میں مارچ کیا ہے۔ وہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کی مخالفت کر رہے تھے اور بوکو حرام کے حملوں کو روکنے کے لیے برسر پیکار فوجیوں کی حمایت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں نے اگلے محاذ سے اپنے ٹینک اور دوسری فوجی گاڑیوں کی واپسی جاری رکھی ہے اور وسط فروری میں طے پانے والے فائر بندی کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ جمعے کی رات اور ہفتے کے دن تشدد میں کمی رہی۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔ یوکرین نے مشرقی یوکرین میں گزشتہ تین دنوں کے دوران ہونے والی پہلی ہلاکتوں کے بارے میں خبر دی ہے، جبکہ صدر پیٹرو پوروشنکو نے کہا ہے کہ روس نواز باغی گزشتہ ماہ کی جانے والی فائر بندی کی ابھی تک خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یوکرین کی فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ مشرقی علاقے میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں تین سرکاری فوجی ہلاک اور سات زخمی ہوئے اور فائر بندی کے کمزور ہونے کے مزید آثار نظر آنے لگے ہیں۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ان کی فوج مشرقی یوکرین کے اگلے مورچوں سے اپنے بھاری ہتھیاروں کی واپسی کے لیے تیار ہے۔ صدر پیٹرو پوروشنکو کہہ رہے ہیں کہ مینسک معاہدوں کی تکمیل کے لیے گزشتہ روز ہم نے ڈان باس کے محاذ سے مختلف طرح کے بھاری ہتھیاروں کی واپسی شروع کی، لیکن یہ مینسک منصوبے پر عمل درآمد کے ابتدائی مرحلے کا صرف ایک پہلا اور تجرباتی قدم تھا، مگر مینسک میں ہمیں جس معاہدے تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنا پڑی، ہمارے مخالفین ابھی تک اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فوجی کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے ہتھیار اگلے مورچوں پر لانے اور کم سے کم وقت میں دشمن کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے صدر نے یہ بھی کہا کہ معاہدہ برقرار رہتا ہے تو بھی مشرق کی جانب سے فوجی خطرہ بدستور موجود رہے گا، یہ روس کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا۔ جمعے کے روز ایک باغی لیڈر نے کہا کہ یورپی تنظیم آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ڈونیٹس سے ان کی واپسی کی نگرانی کر رہی ہے۔ خود ساختہ ڈونیٹس پیپلز ریپبلک کے نائب وزیر دفاع لیفٹیننٹ کرنل ایڈوارڈ باسورین کے الفاظ ہیں۔ ایڈوارڈ باسورین کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ بعض عارضی جگہوں پر فوجی آلات رکھے گئے ہیں، یہ مورچے ماضی میں قائم کیے گئے تھے اور اب او ایس سی ای کمیشن وہاں کسی بھی وقت جا سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ ساز و سامان ہر وقت وہاں موجود ہوتا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ میں یوکرین کے سفیر یوریو سیگیف کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کا ہٹایا جانا روس نواز فورسز کے حقیقی عزائم پر پردہ ڈالنے کا ایک حربہ ہے۔
What we are observing, we are observing a dangerous regrouping of the
اقوام متحدہ میں یوکرین کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوسری جانب کی فورسز کا خطرناک طریقے سے دوبارہ اکٹھے ہونا ہے۔ ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں اور اس بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں کہ ان کا اگلا ہدف میریوپول ہے، یہ ان کی نئی منزل ہے، یہ روس اور علیحدگی پسندوں کا نیا ہدف ہے۔ وہ اس کام کی طرف واپس بڑھ رہے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے اس اگلے اقدام کو چھپا بھی نہیں رہے اور وہ یہ چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھ رہے کہ اس اقدام کی وجہ سے اپنے لیے راہداری بنانا ہے۔ یوکرین کے سفیر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا جواب دیتے ہوئے جمعے کے روز روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ مشرقی یوکرین سے بھاری ہتھیاروں کی واپسی میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بیلاروس کے شہر مینسک میں دونوں فریقوں کی جانب سے معاہدے پر دستخطوں کے بعد سے دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بدگمانی سے بظاہر ہر آنے والا دن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی عشروں تک تعلقات بد اعتمادی اور شکوک و شبہات کا شکار رہے، لیکن اب کابل میں نئی حکومت کے قیام اور پاکستانی فوج کے سربراہ کی نئی پیش رفت سے ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان بڑی تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں جو طویل عرصے سے ایک دوسرے سے محتاط اور چوکس رہے. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
پچھلے سال نومبر میں جب افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کی پہلی منزل ملک کی طاقتور فوج کا ہیڈ کوارٹرز تھی، جسے ایک ادارے کے طور پر افغان ان مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جن کا ان کے ملک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پہل قدمی کے بعد سے پاکستانی فوج کے سربراہ راحیل شریف اپنے افغان ہم منصبوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور دوسرے کمانڈرز کے ساتھ کابل کے کئی دورے کر چکے ہیں. دونوں ملکوں کے اعلیٰ ترین عہدیدار گزشتہ کئی برسوں میں اپنے علاقے میں ہونے والے پرتشدد حملوں کا الزام ایک دوسرے پر لگانے کے بعد اب باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان بہتر فوجی اور انٹیلیجنس تعاون موجود ہے، اور افغان اپنی سرزمین پر موجود ان پاکستانی عسکریت پسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے جو پاکستان سے فرار ہو کر وہاں گئے ہیں. افغان عہدیدار بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات سے ان کی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. حال ہی میں افغان فوجی کیڈٹس کے ایک چھوٹے سے گروپ نے ایبٹ آباد میں موجود معروف پاکستانی ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا ہے. ادھر پاکستان میں سویلین اور فوجی رہنما مقامی اور غیر ملکی ناقدین کو یہ باور کرانے پر مرکوز دکھائی دیتے ہیں کہ اسلام آباد افغانستان میں دخل اندازی کی اپنی ماضی کی پالیسی سے دستبردار ہو رہا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عہدیدار ان گہرے تعلقات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں کو دشمنی اور عداوت کی اپنی تاریخ کے باوجود ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے.
If you see the overall context, Pakistanis and Afghans are brothers. There has been a bad patch, no doubt about this.
اگر آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو پاکستانی اور افغان بھائی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے تعلقات میں ایک خراب دور رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم اپنے تعلقات معمول پر لا رہے ہیں، اور اب افغان کیڈٹ جو فوجی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اگر آپ افغانستان جا کر وہاں گلیوں میں کسی عام افغان سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یقیناً پاکستان رہ چکا ہے. اس لیے یہ ایک طرح سے تمام افغانوں کے لیے اپنے ہی گھر آنے جیسا ہے، اور ہمیں بھی حقیقتاً کابل جانا بہت پسند ہے. افغانستان کے لیے سابق پاکستانی سفیر محمد صادق اب قومی سلامتی سے متعلق قائم کیے جانے والے نئے ادارے کے سیکرٹری ہیں. اسلام آباد میں ہونے والے ایک سیمینار میں انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں برف پگھلنے کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی فوج اور سیکیورٹی ادارے حکومت کا حصہ ہیں جو شدید بد اعتمادی پیدا کر چکے ہیں، لیکن اب دونوں جانب سے اس مسئلے کو سلجھانے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افغان رہنما بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں. پاکستان کے لیے افغان سفیر جانان موسیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ملک نے علاقائی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے ایک واضح ہدف کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اعتماد اور تعاون کی بحالی کے دشوار مگر ضروری کام کی شروعات کی. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دونوں ملکوں کے میڈیا اور اسلامی اسکالرز کو دونوں جانب موجود مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے.
If this is a common fight, which we have absolutely no doubt it is, the fight against terrorism and extremism and for peace,
اگر یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس کے بارے میں ہمیں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اور امن و سلامتی کے لیے جنگ ہے، تو پھر اس کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے ہمیں اس ضروری مشترکہ موقف کو آگے بڑھانا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں ملکوں میں موجود ایسے افراد کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی جو خواہ کوئی بھی ہو، مگر جو دونوں ملکوں میں سے کسی میں بھی جہاد کی اپیل کر رہے ہیں یا دونوں ملکوں میں ہونے والے تشدد یا دہشت گردی کو جہاد قرار دے رہے ہیں. دونوں ملکوں کی سیکیورٹی انتظامیہ کے درمیان قریبی تعاون نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات شروع ہونے کی توقعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شورش پسند گروپ کے اہم رہنما پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور کابل کا خیال ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی طالبان کو مذاکرات کی میز پر جانے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ تاہم ایسے اشارے بھی موجود ہیں کہ چین امن مذاکرات میں ثالث کے طور پر ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بیجنگ کے روایتی مضبوط روابط ہیں اور افغانوں میں بھی اس کی ساکھ اچھی ہے۔ قلمکار احمد رشید کہتے ہیں،
چائنا ہیز دی ریسپیکٹ آف آل دی میجر سٹیک ہولڈرز، پاکستان، ایران اینڈ افغانستان۔ اٹ آلسو ہیز دی ریسپیکٹ آف
تمام اہم فریقوں، یعنی پاکستان، ایران اور افغانستان میں چین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ طالبان میں بھی اس کا احترام موجود ہے، اس لیے ہمارے پاس اب ایک ایسا ملک موجود ہے جو پہلی بار اپنی سرحد سے باہر بین الاقوامی سالسکاری کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ چین افغانستان کے معاملے میں مصالحت کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنا پہلا قدم اٹھا رہا ہے۔ کچھ مبصروں کا کہنا ہے کہ چین کے عہدیدار پاکستان پر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہمسایہ بھارت کے ساتھ تناؤ میں کمی کرے۔ چین طویل عرصے سے اس خطے میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ خطے میں استحکام اور تجارت کے مقاصد بیجنگ کو افغانستان میں امن قائم کرنے کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر فن میں بات کریں گے پاکستان کے خوبرو ہیرو معمر رانا کے بارے میں۔ چھبیس فروری مومی کی سالگرہ کا دن ہے۔ مومی نے بالی ووڈ اور لالی ووڈ فلموں میں کام کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے کئی ڈراموں میں بھی کام کیا ہے۔ لالی ووڈ میں فلم کڑیوں کو ڈالے دانا سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور انڈسٹری کو کئی ہٹ فلمیں دیں۔ مومی کو اصل شہرت کڑیوں کو ڈالے دانا سے نہیں بلکہ فلم دیوانہ تیرے پیار کا سے ملی۔ مومی کی چند معروف پاکستانی فلمیں یہ ہیں، چوڑیاں، لو میں گم، چنا سچی موچی، کبھی پیار نہ کرنا، جھومر، مہندی والے ہاتھ، کوئی تجھ سا کہاں، یہ دل آپ کا ہوا، مجھے چاند چاہیے، نکی جئی ہاں، پل دو پل، ایک پاگل سی لڑکی، جگنی اور سایہ خدا ذوالجلال۔ ان کی فلم چوڑیاں بے حد پسند کی گئی۔ کے علاوہ ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی کام کیا۔ ان کے معروف ڈراموں میں نظر، کیسی ہیں دوریاں، میرے پاس پاس، بنجر، لو لائف اور لاہور، عشق عبادت، روشن ستارہ اور دل دیا دہلیز ہیں۔
جی خان،
اب تمہیں سرائے بھیج رہے ہیں، تیاری کر لو، کل صبح تمہیں ڈرائیور چھوڑائے گا اور اس کے بعد تم دریا بستی کبھی واپس نہیں آؤ گی، اور باری نہیں جائے گا، اس کی دیکھ بھال بابا صاحب یہاں پہ کریں گے۔
لیکن وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔
جب وہ اپنے سگے ماں باپ کے بغیر رہ سکتا تو وہ تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔
مومر نے چند بالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ فلم دوبارہ میں مہیما چودھری کے ساتھ انہوں نے گیسٹ اپیئرنس دی، اور فلم ایک سیکنڈ جو زندگی بدل دے میں بھی کام کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
توڑ سٹا چوڑیاں تے کھول سٹا وال، توڑ سٹا چوڑیاں تے کھول سٹا وال، چھڈ کے نہ جاویں مینوں لے چھڈنا، توڑ سٹا چوڑیاں تے کھول سٹا وال، چھڈ کے نہ
سٹا۔
972, जहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 11:30, भारत में 12, और जहां वाशिंगटन में दिन का 1:30 है। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने मुल्क के दौरे की दावत दी है। तवक्को है कि पाकिस्तान के वजीर आजम आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सरकारी तौर पर यह नहीं बताया गया कि इस खसूसी दावत पर पाकिस्तानी वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के दौरान होने वाली बातचीत का एजेंडा क्या होगा, लेकिन तवक्को की जा रही है कि बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर के अलावा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में बर्फानी तौदे से मुतासिर होने वालों के लिए इमदादी सामान से भरे 2 हवाई जहाज भेजे हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फानी तौदों की जद में आकर इस रवां हफ्ते में 230 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा मुतासिर सुबह पांचशीर हुआ, जहां 186 हलाकतें हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने बर्फानी तौदों से होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए अफगानिस्तान को इमदादी सरगर्मियों में हर तरह का तआवुन फराहम करने की पेशकश भी की थी। पाकिस्तान के कबाल इलाके जनूबी वजीरस्तान के एक अहदेदार के मुताबिक बेघर होने वाले लोगों की वापसी का अमल 16 मार्च से शुरू हो रहा है। जनूबी वजीरस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के नतीजे में तकरीबन 70,000 अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। मजीद तफसीलात पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान से 6 साल कबल फौजी ऑपरेशन राह निजात की वजह से नकल मकानी करने वालों की अपने घरों को वापसी के अमल का एक नया मरहला आइंदा माह दोबारा शुरू होने जा रहा है। जनूबी वजीरिस्तान के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट नवाब साफी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वापसी के इस मरहले का आगाज 16 मार्च से होगा, लेकिन इससे कबल वापस भेजे जाने वाले खानदानों के कवायब का इंदराज किया जाएगा। नवाब साफी के मुताबिक बेघर अफराद में से वापस जाने वाले हर खानदान को 25,000 रुपए जरे आनत भी फराहम किया जाएगा। पाकिस्तानी फौज ने 2009 में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ राह निजात के नाम से भरपूर कार्रवाई शुरू की थी, जिसकी वजह से यहां से लाखों अफराद नकल मकानी करके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला को मुंतकिल हो गए थे। हुकाम के बकौल 8,000 अफराद को पहले मरहले में सरारोगा और सरवेकई के इलाकों में वापस भेजा जाएगा। जुनूबी वजीरिस्तान से बेघर होने वालों की वापसी के लिए 3 साल कबल भी अमल शुरू किया गया था और हुकाम के बकौल तकरीबन 39,000 अफराद को वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तानी फौज ने 2009 में स्वात और गिरदनवाह में भी शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जबकि कबायली इलाके बाजौड़ में भी इसी बिना पर लाखों अफराद नकल मकानी करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आरजी कयाम पर मजबूर हुए थे। गुज़िश्ता साल 2 और कबायली इलाकों खैबर एजेंसी और शुमाली वजीरिस्तान में शुरू की गई फौजी कार्रवाइयों के बायस भी लगभग 9 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। हुकूमत का कहना है कि इन बेघर अफराद की अपने इलाकों को वापसी अवलीन तरजीह है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि शिद्दत पसंदों से पाक करवाए जाने वाले इलाकों में तामीरिनों और बहाली के साथ साथ वहां अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए इकदामात मुकम्मल कर लिए जाए। शमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले खानदानों की मरहलावार वापसी भी आइंदा माह से मुतवक्के है, लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक शमाली वजीरिस्तान के 90% इलाकों से दहशतगर्दों का सफाया किया जा चुका है। दरी असना इतलात के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में हफ्ते को एक बम धमाके में 10 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए, लेकिन इस बारे में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
भारत में हुकूमत का कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मुर्तकिज करेगा। भारत में मुल्क के सालाना बजट में मईशत को तेज रफ्तार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कई इकदाम तजवीज किए गए हैं। नई दिल्ली से इन्ना पस्टीचा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल।
भारत के वजीर मालियात अरुण जेटली ने 9 माह की हुकूमत के दौरान मईशत में ड्रामाई तब्दीली की जानिब इशारा किया। हफ्ते के रोज मुल्क का सालाना बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इक्तिसादी नमो की सूरत हाल मजबूत है, अफराती जर में कमी आई है और गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर में इजाफा हुआ है। उनके अल्फाज हैं,
द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन री एस्टैब्लिश्ड, द वर्ल्ड इज प्रिडिक्टिंग
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی معیشت کی ساکھ ابھی بحال ہو رہی ہے. دنیا بھر میں پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ یہ بھارت کے پاس آگے بڑھنے کے لیے موقع ہے. مسٹر جیٹلی نے مزید کہا کہ حکومت شاہراہوں، بندرگاہوں اور پاور پلانٹ پر 11.3 بلین ڈالرز تک خرچ میں اضافہ کرے گی. حکومت توقع کر رہی ہے کہ آئندہ مالی سال تک معیشت میں 8 سے 8.5% تک اضافہ ہوگا. تاہم ملک کے چیف ماہر اقتصادیات اروند سبرمنیم نے خبردار کیا ہے کہ ان اعداد و شمار کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لینا ہوگا. ان کے الفاظ ہیں،
دی بیلنس آف ایویڈینس شوز دیٹ انڈیا از سٹل ا ریکورنگ اکانومی ناٹ ا سرجنگ اکانومی.
شواہد سے پتہ چلا ہے کہ بھارت کی معیشت ابھی بھی بحالی کے عمل سے گزر رہی ہے، تیزی سے بڑی نہیں ہے اور خطے کی ایک بڑی معاشی قوت نہیں بنی ہے. حکومت کو امید ہے کہ وہ بھارت کو تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار بنا کر اقتصادی نمو کو بحال کرے گی، جبکہ تجارت کے لیے ماحول میں بہتری آئی ہے. سرمایہ کار کہتے ہیں کہ معیشت کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے وسیع اقدامات ابھی نہیں اٹھائے گئے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بھارت کی جانب سے دفاعی بجٹ میں اضافے پر اسد حسن نے پروگرام ان دی نیوز میں پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی. پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار اور حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے رہنما ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے کہا،
دیکھیں یہ جو دفاعی بجٹ میں اضافہ ہے یہ انجسٹیفائیڈ ہے. اس پر کنسرن نہ صرف پاکستان یا چین کو ہوگا، پورے خطے کے جو ممالک ہیں ان کو اس چیز کا کنسرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں دنیا کی آبادی کا 25% ہی رہتا ہے اور ان میں سے 60 سے 70% لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں. یہ ایک اسلحے کی ریس لگانے میں انہوں نے ہمیشہ پہل کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 1974 میں نیوکلیئر کا ایڈر رواج ڈالا اور اس کے بعد پاکستان کو بھی کرنا پڑا. یہ کہتے تو یہ ہے کہ یہ ہم گیپ بریج کر رہے ہیں وتھ چائنا، بٹ ایکچولی ان کی ساری میکنائز فارمیشن، سارے ٹینکس، ساری ان کی یعنی 13 لاکھ فوج میں سے 7 لاکھ فوج تو کشمیر میں بیٹھی ہے، باقی سب کچھ پاکستان کے خلاف ہے. یہ چائنا میں تو ہمال آیا ہے درمیان کے اندر اور نیچے انڈین اوشن ہے اور رائٹ کو ریورائن ہے ٹوٹل، یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہے. اس لیے ہمیں کنسرن ہے.
میں جوائن کیا ہے پرتاب سوم وانشی نے، ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز اس کے ہندی ورژن کے. آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے، وہاں پہ ہونے والی ڈیولپمنٹ کو بھی اور پاکستان سے آنے والے ریئیکشن کو بھی؟
دیکھیے، میں جو پاکستان سے آنے والے ریئیکشن ہیں یا پڑوس کے ملک ہیں، ظاہر طور پہ وہ اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹل اس کے ڈیٹیلنگ میں جائیں، 60% تو ٹوٹل جو بجٹ کا ہے وہ سیلری، انفراسٹرکچر، ان چیزوں میں جا کے خرچ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیزوں کو جو بہت دن سے پینڈنگ تھی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، یہ 9% کی جو بڑھت ہے اس کو اتنا اوور ہائپ کر کے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کو اتنے دیکھا جائے کہ یہ کوئی جو پاکستان کے خلاف یہ ساری چیز کرنے کے لیے یہ 9% کا اضافہ کیا گیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اندر تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ سی تھیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر نئے لوگ نہیں آئیں گے آرمی میں، آرمی آفیسرز کے بچے آرمی میں نہیں آ رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہولڈنگز لگائی جاتی ہیں شہروں میں کہ آپ جوائن کریں، ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن چینل میں چلتے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے اگر ہم آرمی کی سروسز کو، وہاں کی فیسلٹیز کو تھوڑا سا ٹھیک نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی.
جی، نعمان ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے. نعمان، آپ نے بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی نقطۂ نظر لے لیا ہے. بھارت کے دفاعی بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو ایک ماڈسٹ اضافہ کہا جا رہا ہے. آپ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں واقعتاً چائنا اور پاکستان کو کوئی تشویش ہونی چاہیے یا اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جیسے پرتاب صاحب نے بیان کیا ہے؟
اس کی جو یہ انہوں نے 9% اضافہ کیا ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں، مائنیو ڈیٹیل پڑھیں، تو مجھے صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں میں اضافہ کیا ہے جو کہ ان کی بیسک جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، ان کے معاملات کو بہتر کیا جائے گا تاکہ انڈکشن کو بڑھایا جا سکے. اور یہ تو رپورٹس ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی اور ادھر بھی کہ وہاں پہ جو ہے نا اتنی تیزی کے ساتھ انڈکشن نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کے اندر بہت شوق سے لوگ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ممالک جب اس طرح اضافہ کرتے ہیں تو خالی ان کی ایک ہی پوائنٹ نہیں ہوتا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، ایک اور پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے اوپر یا اپنے جو مقابلے کے اوپر ہے اس کے اوپر پریشر بھی ڈالنا ہوتا ہے. تو
ये खाली ये नहीं कहा जा सकता कि जी उन्होंने सिर्फ अपनी बेटरमेंट के लिए काम किया, लेकिन जरूरी है कि पाकिस्तान को प्रेशर डालने के लिए भी किया है और पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि जब भी ये इस तरह के इजाफे होते हैं तो इसको हम खाली इग्नोर नहीं कर सकते।
रूस के हुकाम ने हिजब इख्तलाफ के लीडरों को मॉस्को में इतवार के रोज मार्च करने की इजाजत दे दी। ये मार्च आन जहानी लीडर बोरिस नेमसोव की याद में मुनक्किद की जा रही है, जिन्हें जुमे की रात को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, जिससे कुछ देर पहले उन्होंने लोगों पर जोर दिया था कि वो सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन में होने वाली जंग पर एहतजाज करें। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने नेमसोव के कत्ल की मजम्मत की है और उन्हें यूक्रेन और रूस के दरमियान एक पुल करार दिया है। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने बकौल उनके इसे वैश्याना कत्ल करार देते हुए इसकी मजम्मत की है और रूस पर जोर दिया है कि वो इसकी फौरी और गैर जानबदाराना छानबीन कराए। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने नेमसोव के कत्ल पर गुस्से का इजहार किया है और इस हलाकत को एक नफरत अंगेज कत्ल करार दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान ने इसे किराए का कत्ल करार देते हुए इश्तियाल अंगेजी से ताबीर किया है। मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज बागियों ने अगले माह से अपने टैंक और दूसरी फौजी गाड़ियों की वापसी जारी रखी है और वस्त फरवरी में तय पाने वाली फायरबंदी की पासदारी कर रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि जुमे की रात और हफ्ते के दिन तशद्दुद में कमी रही। यूक्रेन की फौज ने जुमे के रोज तीन दिनों में अपनी पहली हलाकतों की इत्तला दी थी। यूक्रेन के एक फौजी तर्जुमान ने कहा कि मशरकी इलाके में अलहदगी पसंदों के साथ होने वाली लड़ाई में 3 सरकारी फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने बागियों को मोड़ इल्जाम ठहराते हुए कहा कि वो बदस्तूर फायरबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने दाखिला सिक्योरिटी के शोबे यानी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए मजीद एक हफ्ते के फंड्स की मंजूरी के मुसवदा कानून पर दस्तखत कर दिए हैं, जिससे इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ नबरदाजमा हजारों कारकुनों को दरपेश फरलों का मामला टल गया। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने जुमे को देर गए कलील मुद्दती फंड की मंजूरी 2/3 वोट से दी, जिसके बाद सेनेट ने भी इस बिल को मंजूर कर लिया। अब कांग्रेस के पास अपने इख्तलाफात को दूर करने के लिए हफ्ते भर का वक्त है। होमलैंड सिक्योरिटी के लिए पूरे साल का बजट मंजूर कराने की कोशिशों को पार्टी बुनियादों पर मुखालिफत का सामना है, जिसका ताल्लुक सदर ओबामा की तरफ से इमिग्रेशन असलाहत पर जारी किए जाने वाले इंतजाम इकदाम से है। अमरीका और क्यूबा ने कहा है कि वाशिंगटन में होने वाले मुजाकरात के दूसरे दौर में पेशरफ्त हुई है। अमरीका और क्यूबा के दरमियान जुमे के रोज होने वाली मुलाकात का मकसद वाशिंगटन और हवाना में सिफारतखाने खोलने के इम्कान का जायजा लेना था। मिस्र की एक अदालत ने फलस्तीनी ग्रुप हमास को एक दहशतगर्द ग्रुप करार देते हुए कहा है कि यह ग्रुप मिस्र के जजीरा नुमा सिनाई में शहरियों और सिक्योरिटी अफवाज दोनों को हदफ बनाता है। हमास ने हफ्ते के रोज दिए गए इस फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे खतरनाक करार दिया है और कहा है कि इसका हदफ फलस्तीनी लोग हैं। अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि कई माह की तैयारियों के बाद शिद्दत पसंद ग्रुप दाएश से लड़ने के लिए शाम के बागियों को तरबियत देने का सिलसिला आइंदा 4 से 6 हफ्तों में किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। पेंटागन के तर्जमान रियर एडमिरल जॉन किर्बी का कहना था कि तरबियत में शामिल करने के लिए 1,500 शामी बागियों को मुंतखब कर लिया गया है।
And of those 1,500, more than 100 of them have been screened. No derogatory.
पेंटागन के तर्जमान बता रहे हैं कि इन 1,500 में से 100 से ज्यादा की जांच की जा चुकी है। उस वक्त तक उनके बारे में किसी तरह की गलत मालूमात हासिल नहीं हुई, लिहाजा ये अमल जारी है और ये इसका पहला अहम कदम है। किर्बी ने बताया कि तरबियत का आगाज छोटे पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जिसमें एक क्लास में तकरीबन 200 से 300 से तक लोगों को तरबियत फराहम की जाएगी। उनके बकौल पेंटागन को उम्मीद है कि एक साल के अरसे में 5,000 या 5,500 लोगों को तरबियत दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर तरबियत के लिए लोगों की छांटी करने का अमल मौसर रहा तो तादाद में इजाफा भी हो सकता है। बागियों को तरबियत देने के लिए तुर्की, कतर, सऊदी अरब और उर्दन अपने इलाकों में सहूलत फराहम कर रहे हैं। दाएश के खिलाफ लड़ाई के लिए अमरीका पहले ही इराकी फौजों के हजारों लोगों को तरबियत दे चुका है, जबकि अब भी इराक मुख्तलिफ मकामात पर हजारों को तरबियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। दाएश ने गुज़श्ता साल इराक और शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अपने सख्त गिर मौकिफ को नाफिज करने के साथ साथ उसने इलाके में अकलियतों के खिलाफ कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है। अमरीका की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी ममालिक ने उनके खिलाफ फिजाई कार्रवाइयां भी शुरू की थी, जिससे दाएश को अब तक खासा नुकसान उठाना पड़ा। कुर्दों के बागी ग्रुप पीकेके के असीर लीडर ने ग्रुप पर जोर दिया है कि वह हथियार डालने से मुतल्लिक तुर्की में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे। यह ऐलान हुकूमत के वज़रा और कुर्द नवाज नायबीन के एक मुश्तरका बयान में किया गया। इस्तांबुल से डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
کرد نواز پیس اینڈ ڈیموکریسی پارٹی نے کہا ہے کہ پی کے کے گروپ کے اسیر لیڈر عبداللہ اوکلان اپنے حامیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈالنے سے متعلق ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کریں۔ یہ اعلان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ کرد نواز نائب آنڈر نے بیان پڑھتے ہوئے اس فیصلے کو امن کی کوشش کا ایک اہم موقع قرار دیا۔
چوزم سریج چلشنالرندہ تاریخی بیر قرار سریجنن ایشینده بلنمادریس۔
یہ جمہوری سیاست کی مسلح جدوجہد کو تبدیل کرنے کے لیے رضامندی کا ایک تاریخی اعلان ہے۔ یہ تھے کرد نواز نائب آنڈر۔ عدم مسلح ہونا اس 40 سالہ شورش کے خاتمے کی کوششوں میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے جس میں 40,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پی کے کے ترکی میں اقلیتی کردوں کے لیے مزید حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ حکومت کا اصرار ہے کہ اصلاحات کے کسی اعلان سے پہلے ہتھیار ڈالے جانے چاہیے، لیکن پی کے کے اور کرد رہنما مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو پہلے کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم یالسین اکڈوگن نے پی کے 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 اقدام کو اہم قرار دیا۔
چوزم سریجنده انمنی بیر اشامایا گلمیش بولنیوروز HDP-ت دن امرالیا گیدره۔
ہم تصفیہ کے عمل میں ایک اہم موڑ پر آ گئے ہیں۔ اسلحے کو خاموش کر دینے سے جمہوری پیش رفت میں مدد ملے گی۔ یہ تھے ترکی کے نائب وزیر اعظم یالسین اکڈوگن۔ ہتھیار ڈالنے سے متعلق کانفرنس کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے سوائے اس کے کہ یہ موسم بہار میں منعقد ہوگی۔ ہفتے کا اعلان امن کے عمل کو کچھ تحریک دے سکتا ہے، جو مبصرین کے بقول اس لیے اہم ہے کہ جون میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور حکمران اے کے پارٹی اور کرد نواز بی ڈی پی پارٹی امن کی کوششوں سے کچھ سیاسی فائدے حاصل کرنے کی امید کر رہی ہیں۔ تاہم ابھی رکاوٹیں باقی ہیں۔ حکومت سیکیورٹی کے ایک متنازع بل کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہے، جس کی کرد نواز گروپس مذمت کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے امن کا عمل تباہ ہو سکتا ہے۔ پڑوسی ملک عراق میں موجود پی کے 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 رہنماؤں نے بھی حکومت کے اخلاص پر سوال اٹھائے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے کا مسئلہ داعش کے خلاف جنگ کی وجہ سے بھی گمبھیر ہو رہا ہے۔ شام سے منسلک گروپس کے ساتھ لڑنے والے پی کے 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 باغی جہادیوں کے خلاف لڑنے میں بدستور اگلے محاذ پر ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیمرون میں ہزاروں افراد نے دارالحکومت جواندے میں مارچ کیا۔ وہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کی مخالفت کر رہے تھے اور بوکو حرام کے حملوں کو روکنے کے لیے برسرے پیکار فوجیوں کی حمایت کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرون نے نائجیریا، چاڈ اور نائجر کے ساتھ فوجی اتحاد میں شرکت کی ہے، جس کا مقصد بوکو حرام سے لڑائی کرنا ہے۔ اس مارچ کے منتظمین میں سے ایک صحافی گوئبل گٹاما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ مارچ ان لاکھوں افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے جو بوکو حرام کی سرگرمیوں کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ مارچ متعدد صحافیوں نے ترتیب دی تھی جو نائجیریا کے ساتھ واقع کیمرون کی شمالی سرحد پر ہونے والی جنگ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ یوانڈے سے موکی ایڈمن کینزکا کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
نوجوانوں نے جو کیمرون اور چاڈ کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے، کیمرون کی دارالحکومت یاونڈے کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ دونوں ملکوں نے بوکو حرام سے لڑائی کے لیے نائجیریا کی فوج میں شمولیت کی غرض سے اپنے فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ اس مارچ کے اہم منتظم کیمرون کے ایک اخبار لوئلٹی سہل کے صحافی گیبال گٹاما نے وی او اے کو بتایا کہ حب الوطنی پر مبنی یہ مارچ ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ یکجہتی کی علامت ہے جو بوکو حرام کی دہشت گردی کی وجہ سے مصائب کا شکار ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ کہتی ہیں کہ کیمرون کے لوگوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے 1.5 لاکھ افراد کے لیے، نائجیریا کے 2 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے اور ان 170 اسکولوں کے لیے جو بند ہو چکے ہیں، یکجہتی کی ایک علامت کے طور پر گھروں سے باہر نکلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ فوج متحرک ہوگی، اور یہ کہ انہیں امید ہے کہ بوکو حرام کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ لوگ ان کے خلاف متحد ہیں۔ ایک اور صحافی یوجین نے کہا کہ یکجہتی مارچ کیمرون کے اس دہشت گرد گروپ کے ساتھ شامل ہونے والے نوجوانوں کی بھی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ ان کے الفاظ،
میں
شمالی کیمرون میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر آیا ہوں جو بوکو حرام کے شورش پسندوں کے حملوں کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہیں۔ میں اس لیے بھی باہر آیا ہوں تاکہ فوج پر یہ ظاہر کر سکوں کہ ہم ایک ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ ہمارے پاس شمال میں ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ممکن ہے کہ گنز نہ ہوں، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ہمارے دل میں ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان کی حمایت کر رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح باہر آنے سے انہیں تحریک ملے گی۔ یہ الفاظ تھے صحافی یوجین کے۔ کیمرون کے صدر پال بیا نے گزشتہ سال جب سے نائجیریا کے اس دہشت گرد گروپ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اس کے لگ بھگ 200 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر براک اوباما ایبولا کا مقابلہ کرنے میں لائبیریا کے قائدانہ رول کو سراہ رہے ہیں. مغربی افریقہ کا یہ ملک مہلک ایبولا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. صدر اوباما کہتے ہیں
Our job is not yet done. And neighboring countries like Guinea and Sierra Leone are still
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا اور گینی اور سیرا لیون جیسے ہمسایہ ملک ابھی تک کسی حد تک اس پیش رفت میں پیچھے ہیں جو لائبیریا میں ہوئی. لیکن صحت کے شعبے سے وابستہ کارکنوں، کمیونٹی لیڈروں اور صدر سیرا لیف اور ان کی انتظامیہ کی بے مثال جرات کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اس تباہ کن بحران پر قابو پایا جا سکا جو مزید تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا. وائٹ ہاؤس میں لائبیریا کے صدر ایلن جانسن سیرا لیف سے ملاقات میں لائبیریا کے صدر نے اپنے ملک کی مدد پر کا شکریہ ادا کیا. صدر سیرا لیف نے توجہ دلائی کہ لائبیریا کو بدستور اس وقت تک خطرہ لاحق ہے جب تک خطے میں دوسرے ممالک اس ایبولا وائرس سے متاثر ہیں. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے جمعے کے روز بتایا کہ ایبولا کی وجہ سے گنی، لائبیریا اور سیرا لیون میں قریب 24,000 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 9,600 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو کراچی سے موصول ہوئی. کراچی میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں بچوں کے لیے 2 روزہ ادبی جشن کا اہتمام کیا گیا. کراچی کے شہریوں نے کچھ روز قبل ادبی فیسٹیول کو سراہا تھا جو کراچی میں منعقد ہوا تھا اور اب بچوں کے لیے اہتمام کیے جانے والے اس ادبی کوشش کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں بچوں کے ادبی جشن چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول 2015 کا انعقاد کیا گیا. یہ ادبی جشن آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں جمعے اور ہفتے کو منایا گیا جبکہ جمعرات کو اساتذہ کے لیے ادبی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا تھا.
پیارے بچوں، ایک دفعہ
پاپا بلیک شیپ آلومیا آلومیا کہاں گئے تھے؟
بچوں کے ادبی جشن کے منتظمین میں نمایاں ماہم علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ادارہ تعلیم و آگہی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی کوششوں سے منعقد ہونے والے اس ادبی جشن سے قبل ایسے ہی کامیاب پروگرام کوئٹہ، پشاور، بھاولپور، اسلام آباد، لاہور، سوات اور ساہیوال میں ہو چکے ہیں جن میں لاکھوں بچوں نے شرکت کی. کراچی میں ہونے والے بچوں کے ادبی جشن کے بارے میں ماہم علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اوپننگ سیرمنی میں 5,000 بچے تھے اور جب بچے جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے جو بہت پیارے بچے پشاور کے جو تھے، ہو ور انجرڈ اینڈ ہو لاسٹ دیئر لائف، ان کی فیملی ساری آ گئی، اراؤنڈ 30 لوگ آ گئے اینڈ ایوری ون پیڈ اے ویری ٹریمینڈس ٹریبیوٹ ٹو دیم. اور اس کے بعد ابھی تو ہماری جو فگر جو آ رہی ہے 25,000 کی فگر آ رہی ہے 2 دن کے فیسٹیول میں. اور ہر قسم کے بچے آتے ہیں اس میں، فرام گورنمنٹ اسکولس ٹو مدرسہ out of school to low cost private schools. This is I think a fantastic event اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف کراچی تک محدود نہیں رہے بلکہ کراچی کے ہر اسکول، سندھ کے ہر اسکول میں امپلیمنٹ ہوئے.
روشنیوں کے شہر کے نام سے جانے جانے والے شہر کراچی میں پچھلے ایک عرصے سے ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری جیسے جرائم اور دہشت گردی کی وارداتوں کی وجہ سے زیادہ تر پرتشدد خبریں جنم لیتی ہیں یا پھر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کی وجہ سے آپریشن کی خبریں آتی ہیں. ایسے میں بچوں کے ادبی جشن کے انعقاد کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مشہور شاعر و دانشور پروفیسر سحر انصاری نے کہا،
کراچی میں اب جیسے حالات سامنے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور اس میں نفاست، لطافت، امن اور خوشی پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے کام ہو رہے ہیں. بڑے جو ہمارے شہری ہیں ان کے لیے ادبی محفلیں بھی ہوتی ہیں, کتب میلے بھی ہوتے ہیں اور لٹریچر فیسٹیول بھی ہوتے ہیں, موسیقی کی محفلیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے نئے جو شہری ہیں جنہیں ہم نوجوان یا یوتھ کہتے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں بھی ہر سال کچھ نہ کچھ عملی کام ہوتا ہے. اس سال بھی چلڈرن لٹری فیسٹیول اور یوتھ فیسٹیول یہ ہو رہے ہیں. جہاں تک کہ چلڈرن فیسٹیول کا تعلق ہے, آج اس کا آخری دن ہے. یہاں کتاب میلے بھی ہوئے, مختلف ورکشاپ ہوئے جن میں ڈرامہ لکھنا اور کہانی لکھنا, شاعری اور مختلف جو فن ہے ان کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان کی تربیت دی گئی.
بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ملک کی مشہور و معروف مصنف حسینہ معین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں پہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اسکول بھیجا, اسکول سے پڑھ کے آ جائیں گے, ٹیوشن پہ بھیج دیا, ٹیوشن سے پڑھ کے آ جائیں گے, قرآن شریف پڑھنے بھیج دیا, اس کے علاوہ زیادہ ان کو توجہ نہیں دی جاتی, جو کہ بہت غلط بات ہے. ان کی ہر ایکٹیویٹی میں ماں باپ کو اور دوسرے لوگوں کو حصہ لینا چاہیے تاکہ ٹیلنٹ کیسے فروغ پائے گا. آپ نے نصاب کی کتابیں پڑھ لیں تو اس سے تو نہیں ٹیلنٹ ابھرتے ہیں, یا یہ کہ آپ نے ٹیوشن جا کے جو ہوم ورک ملتا ہے وہ ٹیوشن کی ٹیچر کرا دیتی ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور ظاہر مذہب کو پڑھنا تو ضروری ہے تو وہ آپ قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح سے بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ہول میں بند ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو آزادی چاہیے جیسے کہ ہمارے پرندوں کو چاہیے ہوتی ہے کہ پر پھیلائیں, آگے بڑھیں, ان کا ویژن بڑھے. ویژن نہیں بڑھنے دے رہے تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں.
حسینہ معین نے بچوں کے ادبی میلے میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان میں اپنے لیکچر کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
اس میں بک ریڈنگ بھی تھی, اسٹوری میکنگ بھی تھی اور ہاؤ ٹو میک اے ڈرامہ یہ بھی تھا, اور مختلف طرح کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں بچوں کو. آج جیسے میرا لیکچر تھا ایک گھنٹے کا, تو کہانی بنوائی کس طرح جاتی ہے انہی کے تھرو, آپ ایک جملہ بول دیں اور اس کے بعد ایک ایک بچہ اس کو آگے بڑھاتا جائے, کہانی بدلتی جاتی ہے لیکن آخر میں بن جاتی ہے. تو اس طرح سے ان کا دماغ کام کر رہا تھا. تم یقین کرو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اتنی اچھی طرح کہانی بنا رہے تھے وہ کہ اس کے بعد یہ ہوا ہوگا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا. تو آپ انہیں موقع تو دیں, یہ موقع ہے, یہ جو آج ہوا ہے یہ موقع ہے کہ جو بچوں کو ہم اپنے دے رہے ہیں.
پچھلے دنوں کراچی میں کراچی جشن ادب اور اب بچوں کے ادبی جشن کے انعقاد کو شہریوں نے بہت سراہا, اور اب اگلے 7 دن تک کراچی میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں نوجوانوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ.
دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو VOA.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے.
ایڈیٹر یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل کلر اور انجینئر جان ڈریڈن کے ساتھ بہجت کو یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی نیوز شوز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. 12 گھنٹے کے لیے ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. آپ ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے، اور یہ بتاتے رہیے کہ ان پروگراموں کو کس انداز میں ترتیب دیں تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچائے جا سکیں. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. ہماری نشریات جاری ہیں، ہم سے رابطے میں رہیے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.